میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین اچھے کاموں کی عادت ڈال لینی چاہیے جو آگے چل کر فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اگر کبھی کسی مشکل کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے تو بھی فضل الہی شامل حال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی انسان پر بہت مہربان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی نیک عمل لکھتا ہے جو وہ اپنی صحت کے عالم میں کرتا تھا، اور اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اور سامعین آپ نے ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، سامعین پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان سے متعلق اہم خبروں پر ایک نظر ڈالیں گے۔
امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستان، افغانستان اور چین کی شمولیت سے سہ فریقی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے اور علاقائی سلامتی کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس اجلاس میں افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق خان، چینی نمائندے اور طالبان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے شرکت کی۔ شرکت کرنے والوں نے اقتصادی، سیاسی اور سلامتی کے شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں تینوں ملکوں کے نمائندوں نے اپنے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ مشترکہ اقتصادی منصوبوں کو فروغ دینے، مشترکہ منڈیاں بنانے اور تجارت کو وسعت دینے پر اتفاق کیا، تاکہ تعلقات کو آسان بنانے اور خطے کے لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ افغانستان کے امور کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق خان نے اس ملاقات میں کہا کہ افغانستان کے قریبی پڑوسی کے طور پر پاکستان افغانستان اور چین کے ساتھ اقتصادی تعاون کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتا ہے اور علاقائی ممالک کے ساتھ انفراسٹرکچر و صنعتی منصوبوں سمیت مختلف شعبوں میں اپنے تعاون کو بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے نے یہ بھی کہا کہ پاکستان چین اور افغانستان کے قریبی تعاون کے ذریعے خطے میں اقتصاد اور سلامتی کے حالات کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس سے فریقی اجلاس کے دوران طالبان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے بھی پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو داخلی استحکام اور اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے۔ چینی نمائندے نے تینوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کی ضرورت کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے ساتھ چین تجارت اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ سامعین، برطانیہ کی فوج کے کچھ اسپیشل فوجیوں کی جانب سے حالیہ دنوں میں افغانستان میں جنگی جرائم کے ارتکاب کے اقرار پر طالبان کی حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ یہ اعترافات افغانستان میں پچھلے 20 برسوں کے دوران نیٹو کی موجودگی میں اس کے فوجیوں کے جرائم کی کھلی ہوئی تائید ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ نیٹو کے فوجیوں نے پچھلے 2 عشروں کے دوران افغانستان میں شہریوں کے خلاف قتل عام اور مجرمانہ کارروائیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا کہ جب سابق برطانوی فوج کے خصوصی دستوں کے ایک گروپ نے پہلی بار یہ بات قبول کی ہے کہ انہوں نے افغانستان اور عراق میں اپنے فوجی مشن کے دوران جرائم انجام دیے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان فوجیوں نے افغانستان میں عام لوگوں کو سوتے وقت یا حراست کے دوران قتل کر دیا۔ مارے جانے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ ان اعترافات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان فوجیوں کے ممکنہ جرائم کا دائرہ 3 برسوں سے بھی زیادہ ہے، جن کا اب تک برطانوی حکومت کی سرکاری تفتیش میں جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کیس میں پہلی بار مجرم کے عنوان سے ब्रिटिश नेवी स्पेशल फोर्स कमांड का नाम सामने आया है, जिससे इस बैन अल-अक़वामी स्कैंडल को एक नया रुख मिल सकता है। سامعین، افغانستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقاہر بلخی نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا ہے کہ کابل ان افغانیوں کی حوالگی کے حوالے سے امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ تعمیری گفتگو کے لیے تیار ہے، جو میزبان ممالک میں رہائش کے لیے ضروری معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے پر جو لوگ افغانستان چھوڑ کر گئے تھے وہ بحفاظت ملک واپس آ سکتے ہیں۔ ایکس پر بلخی نے یہ بھی لکھا کہ افغانستان تمام افغانوں کا مشترکہ گھر ہے، یہاں پر ہر ایک کو نقل و حرکت کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ افغانستان میں حالات بہتر ہونے کی وجہ سے ملک میں افغانوں کے لیے عارضی امداد کا منصوبہ ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری کرسٹن نوم نے بتایا کہ یہ انتظامیہ عارضی طور پر محفوظ حیثیت کو اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹا رہی ہے، جو کہ عارضی ہے۔ ہمارے مشترکہ جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان کے حالات اب اس حمایت کے معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ امریکی حکومت کے سرکاری گیزٹ میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق یہ امداد اگلے 60 دنوں کے اندر ہی ختم ہو جائے گی۔ سامعین، قزاقستان کے وزیر اعظم کے نائب اول اور وزیر امور خارجہ مراد نور تلیوف نے طالبان کی حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فون پر گفتگو میں دو طرفہ تعلقات، تجارت اور ٹرانزٹ کی توسیع، نیز دونوں ممالک کے درمیان بنیادی ڈھانچے جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس گفتگو میں امیر خان متقی نے قزاقستان کو وسطی ایشیا کے اہم ممالک میں سے ایک بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان دونوں ممالک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے علاقائی صلاحیتوں کو مشترکہ طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ طالبان کی حکومت کے وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ معیشت اور راہداری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے لیے کابل پرعزم ہے۔ دوسری جانب قزاقستان کے وزیر خارجہ نے افغانستان کے ساتھ تعلقات میں فروغ کا خیر مقدم کیا اور دونوں ممالک کی وزارت خارجہ کے درمیان رابطوں کو بڑھانے پر تاکید کی۔ سامعین، پاکستان میں اسلامی جمہوری ایران کے سفیر رضا امیری مقدم لاہور میں ایران کے کونسل جنرل، یونیورسٹیز کے پروفیسروں، فارسی زبان کے محققین اور بہت سے مقامی عہدیداروں کی موجودگی میں عالمی شہرت کے حامل حکیم ابوالقاسم فردوسی کی یاد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کے مقررین نے ایرانی اور اسلامی ثقافت میں ابو القاسم فردوسی کے مقام و منزلت اور ایران و پاکستان کے درمیان تاریخی و تہذیبی رابطے کے طور پر فارسی زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس تقریب کا ایک خاص حصہ پنجاب کے گورنر ہاؤس کے احاطے میں حکیم ابو القاسم فردوسی کے مجسمے کی نقاب کشائی تھی، جن کو ایران و پاکستان کی قوموں کے بیچ مشترکہ ثقافتی ورثے کے احترام کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس تقریب کے موقع پر پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر نے لاہور میں ایرانی کونسل جنرل کے ہمراہ صوبہ پنجاب کے گورنر سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس گفتگو کا مقصد ثقافتی تعلقات کو مضبوط بنانا اور یونیورسٹیوں اور تعلیمی مراکز میں فارسی زبان کی تعلیم کو مزید وسعت دینا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان فوری جنگ بندی کے معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دونوں ممالک نے فوری طور پر دشمنی ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ واضح رہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر سری نگر سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک سیاحتی مقام پہلگام میں کچھ مسلح افراد نے سیاحوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 27 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ہندوستانی حکام نے اس واقعے کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیتے ہوئے پاکستان پر اس میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا۔ اس کے بعد ان دو پڑوسی ملکوں کے بیچ کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سامعین، پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے ہندوستانی وزیر اعظم کے حالیہ بیان کو اشتعال انگیز، غلط اور خطرناک بتاتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ پاکستان کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ اس وقت میں ایسے دعوے کشیدگی کو بڑھانے کی کوشش ہیں، جب علاقائی امن و استحکام کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں۔ اس طرح کے بیان کشیدگی کو بڑھانے، اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال سے رائے عامہ کو بھٹکانے کی کوشش ہیں۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے حالیہ جنگ بندی معاہدے کی پابندی کی ہے اور ساتھ ہی کئی دوست ممالک کی ثالثی سے کشیدگی کو کم کرنے کے حوالے سے کام کیا ہے۔ انہوں نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کی درخواست کے بارے میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے بیانات کو مایوس کن اور جھوٹ پر مبنی قرار دیا۔ پاکستان نے ہندوستان پر پہلگام واقعے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کا الزام لگایا ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نئی دہلی نے ثبوت فراہم کیے بغیر اسلام آباد پر الزام عائد کیے ہیں۔ وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے فوجی اڈوں پر حملے نے اس خطے کو ایک خطرناک تنازع سے دوچار کر دیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق ہندوستان کی جانب سے اشتعال انگیز اقدامات کے سبب علاقائی امن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، جو سن تاس معاہدے جیسے معاہدوں کی واضح خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنے دفاع کے حق کو محفوظ سمجھتا ہے اور وہ کسی بھی طرح کی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ اسی درمیان پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے کردار پر زور دیا اور ہندوستان پر دہشت گردی کی کارروائیوں کی حمایت کا بھی الزام لگایا۔ وزارت خارجہ نے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق تنازع کشمیر کے پرامن حل پر اپنی حمایت پر زور دیا۔ اس بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے جس میں مضبوط ارادے والے پرعزم لوگ ہیں، ملک کی امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ عالمی برادری کو ہندوستان کے خطرناک اور جنگی رویے کے خلاف ہوشیار رہنا چاہیے۔ سامعین، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پہلی بار ہاٹ لائن کے ذریعے براہ راست فوجی گفتگو دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز یعنی ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کے بیچ ہوئی۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ جنگ بندی کے بعد اسلام آباد اور نئی دہلی میں اعلی فوجی حکام نے پیش رفت اور متعلقہ سیکیورٹی کے امور کا جائزہ لینے کی غرض سے ٹیلی فون کے ذریعے پہلا براہ راست رابطہ کیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق ان مذاکرات میں دونوں ممالک کے کمانڈروں نے کشیدگی میں اضافے کو روکنے کے لیے براہ راست مواصلاتی ذرائع کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس براہ راست گفتگو کو سیکیورٹی ماہرین دو پڑوسی جوہری طاقتوں کے درمیان بحران کو سنبھالنے کی کوشش کی ایک علامت سمجھ رہے ہیں۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں کہ جب میزائل اور ڈرون حملوں کے سبب خطے میں پیدا ہونے والی کشیدگی نے پاکستان اور ہندوستان کو ایک مکمل جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ سامعین، پاکستان نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی کی ایجنسی آئی اے ای اے سے ہندوستان میں ریڈیو ایکٹیو مواد کی چوری اور اس کی اسمگلنگ کی تحقیقات کرنے کی درخواست کی ہے۔ ہندوستان کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی طرف سے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں پر بین الاقوامی نگرانی کی ضرورت پر زور دیے جانے کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں ان کے بیان کی مذمت کی گئی۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ نئی دہلی کی جانب سے بے بنیاد اور اشتعال انگیز باتیں کی جا رہی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہندوستان کے وزیر دفاع کا غیر ذمہ دارانہ بیان ہندوستان کی حالیہ جارحیت کے خلاف پاکستان کے مؤثر دفاع پر گہری مایوسی کا عکاس ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ہندوستان میں ریڈیو ایکٹیو مواد کی چوری کے متعدد واقعات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام آباد ان واقعات کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان اپنی ایٹمی تنصیبات کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ پاکستانی میڈیا نے اس بیان کو شائع کرتے ہوئے ہندوستان میں ریڈیو ایکٹیو مواد کی چوری سے متعلق کچھ واقعات کا حوالہ بھی دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ عالمی برادری کو اس خطرے کی روک تھام کرنی چاہیے۔ ہمیں اسی کے ساتھ ہی پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
استعمار ہے باطل عرض، خیر ہے جد و جہد مسلسل، عند اللہ عند
اللہ۔
ہم تاب ابد سیو تغیر کے ولی ہیں، ہم تاب ابد سیو تغیر کے ولی ہیں، ہم
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وحدت قرآنی، روح قوت مظہر قوت، روح قوت مظہر قوت، مرحمت رحمانی، سب کی زبان پر سب کے دلوں میں
تغیر کے ولی ہیں، ہم تاب ابد سیو تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی ہیں، دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل عرض، خیر ہے جد و جہد مسلسل، عند اللہ
دعوت کل عالم میں، امن کی دعوت کل عالم میں، مسلک عام ہمارا، داد شجاعت دور ستم میں، داد شجاعت دور ستم میں، یہ بھی کام ہمارا، حق آئے
تغیر کے ولی ہیں، ہم تاب ابد سیو تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی ہیں،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمجھ لیجئے، سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، آپ یقیناً اپنے اس پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے منتظر ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ تہران یونیورسٹی کے طلبہ کوہ پیمائی پر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ رامین اور سعید نے بھی کوہ پیمائی پر جانے والے طلبہ میں اپنا نام لکھوایا ہے۔ محمد ابھی ششوپنج میں ہے کہ وہ کوہ پیمائی پر جائے یا نہ جائے۔ وہ اس حوالے سے رامین سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ دونوں ایک کافی شاپ پر موجود ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ لیکن پہلے کچھ مشکل الفاظ اور مختصر جملے۔
من شنیدم،
میں نے سنا ہے۔
کوہ نوردی،
کوہ پیمائی۔
درست است،
ٹھیک ہے۔
تو می آئی،
تم چلو گے۔
با ما،
ہمارے ساتھ۔
خیلی خوش می گزرت،
بہت اچھا وقت گزرے گا۔
من نمی دانم،
مجھے ابھی پتہ نہیں۔
من می توانم،
میں کر سکتا ہوں۔
تو داری،
تمہارے پاس ہے۔
تو کار داری،
تمہیں کوئی کام ہے۔
من کار ندارم،
مجھے کوئی کام نہیں ہے۔
مهم نیست،
ضروری نہیں۔
چه کار میکنی،
تم کیا کر رہے ہو؟
اما،
لیکن۔
راستش،
واقعی۔
کفش،
جوتے۔
من ندارم،
میرے پاس نہیں ہے۔
میخواهم بخرم،
میں خریدنا چاہتا ہوں۔
سشنبه،
منگل۔
خیابان،
سڑک۔
کفش و لباس ورزشی،
جوتے اور ورزش کے کپڑے۔
بیکار،
فارغ۔
اسم،
نام۔
اسمت،
تمہارا نام۔
لیست،
فہرست یا لسٹ۔
تو نوشتی،
تم نے لکھا۔
هنوز،
ابھی تک۔
الان،
ابھی۔
من می روم،
میں جاؤں گا یا میں جا رہا ہوں۔
من می نویسم،
میں لکھوں گا یا میں لکھ رہا ہوں۔
باشد،
اچھا، ٹھیک ہے۔ سامعین، اب محمد اور رامین کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بغور سنیے۔
شنیدم تو و سعید به کوه نوردی می روید، درست است؟
میں نے سنا ہے کہ تم اور سعید کوہ پیمائی پر جا رہے ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟
آره، تو ہم با ما می آئی، خیلی خوش می گزرت۔
ہاں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے، بہت اچھا وقت گزرے گا۔
نمی دانم، می توانم بیایم یا نه؟
نہیں معلوم کہ میں جا سکتا ہوں یا نہیں۔
پنج شنبه چه برنامه ای داری؟ کار داری؟
جمعرات کو تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کوئی کام ہے؟
پنج شنبه کار ندارم، اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم۔
نہیں، جمعرات کو میرے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس مناسب کپڑے اور جوتے نہیں ہیں۔
مهم نیست، من هم لباس و کفش ورزشی ندارم۔
یہ کوئی اہم نہیں، میرے پاس بھی ورزش کا لباس اور جوتے نہیں ہیں۔
پس چه کار میکنی؟
تو کیا کرو گے؟
من میخواهم بخرم، سه شنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم، آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است، تو هم میایی؟
میں خریدنا چاہتا ہوں، منگل کی سپہر کو جمہوری روڈ پر جاؤں گا، وہاں پر اسپورٹ شوز اور ڈریس کی دکانیں ہیں، تم بھی چلو گے؟
آره، خوب است، من ہم سشنبے بعد از ظہر بیکار ہستم۔
ہاں، ٹھیک ہے، میں بھی منگل کی سپہر فارغ ہوں۔
اسمت رو در لیست نوشتی؟
تم نے اپنا نام فہرست میں لکھ دیا ہے؟
نہ ہنوز، الان می روم می نویسم۔
نہیں، ابھی نہیں، میں جا رہا ہوں لکھنے کے لیے۔
باشد،
اچھا۔ سامعین، ایک بار پھر یہ گفتگو غور سے سنیے، لیکن اب بغیر ترجمه کے.
شنیدم تو و سعید به کوهنوردی می روید، درست است؟
آره، تو هم با ما می آیی؟ خیلی خوش می گذرد.
نمی دانم، می توانم بیایم یا نه؟
پنجشنبه چه برنامه ای داری؟ کار داری؟
نه، پنجشنبه کار ندارم، اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم.
مهم نیست، من هم لباس و کفش ورزشی ندارم.
پس چه کار می کنی؟
من میخواهم بخرم. سه‌شنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم. آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است. تو هم میایی؟
آره، خوب است. منم سه‌شنبه بعد از ظهر بیکار هستم.
اسمت را در لیست نوشتی؟
نه هنوز. الان میروم مینویسم.
باشد.
سامعین، آپ نے توجہ فرمائی، محمد بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کوہ پیمائی پر جانے کے لیے تیار ہے، لیکن محمد اور رامین کو بھی ورزش کا مناسب لباس اور جوتے بھی خریدنے ہیں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران میں یورینیم کی افزودگی کسی قیمت پر نہیں رکے گی. عمانی ٹی وی سے بات چیت میں صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک اعلان. ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ آپریشن سندھور کا نام لے کر اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان کی حکومت کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت دینے کا ارادہ رکھتی ہے. اور غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری. تازہ حملوں میں 60 سے زائد شہید. شہدا کی مجموعی تعداد 54,250 ہو گئی ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران نے ایک بار پھر دو ٹوک لفظوں میں واضح کیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پر امن ہے اور یورینیم افزودگی کا عمل کسی قیمت پر نہیں رکے گا. عمانی ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دو ٹوک لفظوں میں یہ بات دہرائی کہ ایران کسی قیمت پر اپنی ایٹمی انرجی کے پر امن استعمال سے دستبردار نہیں ہوگا. صدر ایران نے کہا کہ اگر امریکی فریق حقیقتاً اس بات سے مطمئن ہونا چاہتا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا تو ہم پہلے ہی یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہم نہ ایٹمی اسلحے کے در پہ تھے، نہ ہیں اور نہ کبھی ہوں گے. اور اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کے لیے تیار بھی ہیں، مگر یہ طے ہے کہ ہم علاج، کاشتکاری اور صنعت میں استعمال کے مقصد سے کسی قیمت پر یورینیم افزودگی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ یہ مکمل طور پر عالمی ضابطوں کے تحت ہے، انہیں یہ حق نہیں کہ وہ ہم سے کہیں کہ تم یورینیم افزودگی نہیں کر سکتے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل وزیر خارجہ سید عباس راغچی نے عمان میں ایک سوال کے جواب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم یورینیم افزودگی کے سلسلے میں مکمل طور پر سنجیدہ ہیں اور اس میں کسی مذاق کے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سعودی عرب میں گرفتار ہونے والے ایران کے معروف عالم دین کو رہا کر دیا گیا ہے۔ سعودی پولیس نے ایران کے ادارے حج و زیارات کے عہدیداروں سے رابطہ کر کے اس خبر کی اطلاع دی۔ پولیس نے ایرانی عہدیداروں کو بتایا کہ ایران و سعودی عرب کے دوستانہ تعلقات کے پاس و لحاظ میں غلام رضا قاسمیان کو عدالت بھیجے بغیر ہی رہا کر دیا گیا۔ گزشتہ روز سعودی عرب کے وزیر داخلہ نے ایران کے ادارے حج کے سربراہ سے ملاقات میں کہا تھا کہ ایران کی جانب سے کی گئی درخواستوں کے جواب میں ہم بھرپور تعاون کریں گے، ہمیں ریاض تہران دوستانہ تعلقات پر خوشی ہے اور یہ دونوں ممالک کے اعلی حکام کی خواہش اور عزم کا نتیجہ ہے۔ خیال رہے کہ ایران کے معروف عالم دین غلام رضا قاسمیان سعودی عرب کی صورتحال پر ایک ویڈیو جاری کرنے کے بعد مدینے سے گرفتار کر لیے گئے تھے۔ ان کی گرفتاری کے بعد ایران کے ادارے حج و زیارات کے سربراہ نے حج کے فلسفے کا ذکر کرتے ہوئے سبھی مسلمانوں کو ایام حج اور دیگر مواقع پر اتحاد و بھائی چارہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی، جبکہ وزیر خارجہ سید عباس راغچی نے بھی اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ ہم کسی قیمت پر تہران ریاض تعلقات کو متاثر ہونے نہیں دیں گے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ آپریشن سندھور کا نام لے کر اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی قومی ترجمان راگنی نائک نے کہا ہے کہ آپریشن سندھور کا سیاسی استعمال خواتین کے وقار اور عقیدے کی توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ سناتن عقیدے کے مطابق سندھور سہاگ عزت، محبت، اعتماد اور سات جنم کے بندھن کی مقدس علامت ہے۔ خاتون کانگریسی رہنما کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی سندھور کے نام کے استعمال کے ساتھ اپنی سطحی سیاست کی مہم میں اس کو استعمال کر رہے ہیں جو اس کی توہین ہے۔ انہوں نے مودی حکومت پر ملک کے فوج کے وقار کو بھی سیاسی مہم میں گھسیٹنے کا الزام لگایا۔ دوسری طرف کانگریس پارٹی کے میڈیا سیل کے انچارج جے رام رمیش نے الزام لگایا ہے کہ مودی حکومت پہلگام دہشت گردانہ حملے پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ مسلسل نظر انداز کر رہی ہے، لیکن اپنے سیاسی مقاصد کے لیے 25 اور 26 جون کو خصوصی اجلاس بلانے کی تیاری کر رہی ہے۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت نے مودی حکومت پر معیشت تباہ کرنے اور جھوٹے دعوے کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ کانگریس کے صدر اور راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملک ارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ مودی حکومت صرف اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ہندوستان کو دنیا کی چوتھی بڑی معیشت قرار دے رہی ہے، جبکہ حقیقت اس سے یکسر مختلف ہے۔ ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ گزشتہ 11 برسوں میں مودی حکومت نے بقول ان کے معیشت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ کانگریس صدر نے کہا کہ حکومت معاشی عدم مساوات، صنعتی زوال، عوامی اداروں کی نچکاری، چھوٹے کاروبار کی تباہی اور بے روزگاری جیسے سنگین مسائل سے نظریں چرا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے یہ بات ایسی حالت میں کہی کہ ہندوستان میں مودی حکومت ہر شعبے میں ہندوستان کی ترقی و پیش رفت کا دعویٰ کرتی ہے، اور اب اس نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان جاپان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی چوتھی بڑی اقتصادی طاقت بن گیا ہے۔ پاکستان کی حکومت کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق اسلام آباد حکومت نے کرپٹو کو قانونی کرنسی نہ بنانے کا موقف تبدیل کر لیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کرپٹو کونسل کے سربراہ بلال بن ثاقب نے بٹ کوائن کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو قائم کرنے جا رہی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب نے مزید کہا کہ پاکستان کرپٹو ریگولیٹری پالیسیاں اپنا رہا ہے، اور گزشتہ فروری میں نیشنل کرپٹو کونسل قائم کی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے یہ کونسل غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے قائم کی ہے۔ پاکستان میں بجٹ کے حوالے سے حکومت پر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے دباؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دیے جانے پر اس شرط کے ساتھ رضامندی ظاہر کی ہے کہ پینشن لینے والوں پر ٹیکس لگا دیا جائے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے حکومت پاکستان کو ٹیکس کی وصولی کے حوالے سے سخت گیر اقدامات کی تاکید کی ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو نہ دہندگان پر جرمانے کی رقم بڑھانے کے ساتھ ہی فوجداری مقدمہ بھی قائم کرنا چاہیے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سمجھتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ زیادہ ہے جس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ حکومت اگر تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دینا چاہتی ہے تو دے دے، مگر اس صورت میں پینشن لینے والے طبقے پر ٹیکس لگانا ہوگا۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھنے والے فلسطینی باشندوں کی تعداد 54,200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ العالم نیوز کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید کم از کم 62 فلسطینی باشندوں کا قتل عام کیا، جس کے بعد 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک غزہ کے مختصر خطے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 54,249 تک پہنچ گئی ہے۔ صہیونی دہشت گردوں نے 180 سے زائد کو بمباری کر کے زخمی بھی کیا ہے، جس کے بعد زخمیوں کی مجموعی تعداد 1,23,500 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 18 مارچ کو غزہ میں شروع ہونے والے صہیونی دہشت گردی کے دوسرے مرحلے کے بعد سے اب تک تقریباً 4,000 انسانوں کا غزہ میں قتل عام کیا جا چکا ہے، جبکہ 11,451 زخمی ہوئے ہیں۔ اس درمیان صہیونی دہشت گردوں نے 221 صحافیوں کو قتل کیا، جن میں بہت سے صحافیوں کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ قتل کیا گیا۔ ابھی تک ہزاروں افراد لاپتہ ہیں، جن میں سے بہت سو کے عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ غزہ میں صورتحال اس حد تک ناقابل بیان اور المناک ہو چکی ہے کہ سلامتی کونسل کے گزشتہ اجلاس میں اقوام متحدہ میں فلسطینی نمائندے اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے اور بے ساختہ رو پڑے۔ صہیونی دہشت گردوں نے غزہ میں مزید دسیوں فلسطینی عام شہریوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینی عام شہریوں کی نسل کشی اور ان کا وحشیانہ قتل عام جاری ہے، اور اس نے پناہ گزینوں کی خیمہ بستیوں کو پھر سے اپنے نشانے پر لے کر اس پر بم گرائے۔ غزہ کے خان یونس علاقے میں صہیونی جارحیت میں کئی فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہوئے ہیں، جبکہ صہیونی ٹولے نے دیر البلا اور البرکہ میں خیمہ بستیوں پر ایک بار پھر بم گرائے ہیں۔ تحریک انصار اللہ نے کہا ہے کہ حملے نہ رکے تو اسرائیل کے خلاف کارروائیوں میں مزید شدت لائیں گے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن محمد الفرا نے المیادین ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے یمن پر بار بار کیے جانے والے حملے یمنی موقف اور غزہ کے عوام کی بھرپور حمایت پر نظر انداز نہیں ہو سکتے انہوں نے واضح کیا کہ اگر تل ابیب کے حملے جاری رہے تو یمنی فوج کی جوابی کارروائیاں مزید شدید اور سخت ہوں گی۔ الفرا نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج نے سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک مسافر طیارے کو نشانہ بنایا جو مریضوں اور حجاج کو لے کر جا رہا تھا۔ یہ کارروائی اسرائیل کی اخلاقی شکست اور اسٹریٹجک ناکامی کا کھلا ثبوت ہے۔ یہ اقدام دراصل یمنی مزاحمت کے سامنے دشمن کی بے بسی کا اظہار ہے۔ واضح رہے کہ بدھ کے روز غاصب صہیونی فوج نے یمن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سنا پر متعدد حملے کیے۔ جرمنی کی گوٹنگین یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ دنیا کا 99.9% سونا زمین کے اندر ہزاروں کلومیٹر موٹی چٹانوں کے نیچے موجود ہے۔ ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق جرمنی کی یونیورسٹی آف گوٹنگین نے امریکہ کے جزیرے ہوائی کے آتش فشاں سے نکلنے والے مواد کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ جرمنی کی مذکورہ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جزیرہ ہوائی کے آتش فشاں سے نکلنے والے مواد میں وافر مقدار میں سونا اور روتھینیم نام کی قیمتی دھات ملی ہیں۔ مذکورہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جزیرہ ہوائی کے آتش فشاں سے نکلنے والے لاوے کے تجزیے اور اس پر کی جانے والی دقیق تحقیقات میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ سونے اور روتھینیم کا حامل یہ مواد سطح زمین سے 2900 کلومیٹر نیچے کورمینٹل سرحد سے باہر آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری دوسری انداز جہاں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اندازہ جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام اندازہ جہاں میں ہم پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی اور اس کے پس پردہ عوامل کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسی پروگرام کے حوالے سے ہم پہلے کچھ اعداد و شمار دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو یہ اعداد و شمار ہیں پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں یا دوسرے ملکوں میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں. 2004 میں پاکستان میں 8,000 سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اور اس کے بعد دوسرے ملکوں کی باری آتی ہے, نائجر وغیرہ اور دوسرے ممالک ہیں جن کی پوری تفصیل اس وقت افغانستان اور پیچھے کیمرون وغیرہ تک جاتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ کل 1099 یہ واقعات ہیں, اور انجریز اس میں جو ہوئی ہیں وہ 1548 ہیں. یہ ٹیررکس انڈیکس ہے جس کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ کتنے فیصد جو ہے وہ دنیا کے ممالک میں یہ دہشت گردی ہوئی ہے. تو گزشتہ 5 برسوں کے دوران جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان کا یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ دیکھیے کہ یہ دہشت گردی کے واقعات بڑے ہیں اور ان میں کتنے لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. یہ گزشتہ 5 سال کے اعداد و شمار آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور یہ اگر کنٹری وائڈ اس کو دیکھا جائے تو 92% جو ہیں وہ کے پی میں ہوئے ہیں, اور ٹوٹل کیجوالٹیز جو ہیں وہ جنوری ٹو مارچ 2024 جو ہیں وہ اگر دیکھیں تو 802 ہوئی ہیں. اور اگر کے پی کو دیکھا جائے تو کتنے انسیڈنٹ ہوئے ہیں, کتنے اس میں جاں بحق اور کتنے زخمی ہوئے ہیں, اور یہ آپ کے پی, اس کے بعد بلوچستان کی باری آتی ہے, پھر سندھ جو ہے اس سے کم ہے, پنجاب اس سے کم ہے, اور جو باقی علاقے ہیں وہ گلگت بلوچستان یا کشمیر وغیرہ ان میں کافی کم جو ہے وہ اعداد و شمار آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ کلی سی تصویر ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے پاکستان ان دنوں دہشت گردی کا شکار ہے, اور خاص طور پر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور مخصوصاً بلوچستان جو ہے کس طرح دہشت گردی سے متاثر ہے. آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ بلوچستان کے اندر, پاکستان کے بلوچستان کے اندر اور ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون سے عوامل, کون سے ہاتھ کار فرما ہیں, اور کس طریقے سے اس دہشت گردی کو روکا جا رہا ہے. اسی حوالے سے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے جناب سعید علی رضوی نے ایک رپورٹ بھیجی ہے, پھر مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو شروع کریں گے.
بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر مقامی اور غیر ملکی صحافیوں کی ایک ٹیم نے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کا دورہ کیا تاکہ اس بحران کے انسانی اور سیکیورٹی پہلوؤں کا قریب سے جائزہ لیا جا سکے. حالیہ دنوں میں پیش آنے والے ایک ہولناک دہشت گرد حملے میں بچوں کو لے جانے والے ایک اسکول بس کو نشانہ بنایا گیا. اس اندوہناک واقعے میں 10 افراد جاں بحق ہوئے جن میں 8 معصوم بچے شامل ہیں جبکہ 35 سے زائد بچے زخمی ہوئے.
گزار والے واقعے میں میرے 4 بچے جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں. ان کی کنڈیشن ایک کی تو 48 گھنٹے ہو گئے تھے جبکہ اب ان کی وینٹیلیٹر سے, وہ میری بچی ہے 12 سال کی, وہ اتری ہے ابھی. باقی جو ہے نا وہ کل ٹھیک ہو گئے تھے, جن میں ان کے زخم سر میں بھی ہیں, چیسٹ میں بھی ہیں, اور ٹانگیں بھی فریکچر ہیں.
کوئٹہ کے ملٹری اسپتال کے دورے کے دوران صحافیوں نے زخمی بچوں کی عیادت کی. کئی بچوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ ان کے والدین شدید ذہنی صدمے سے دوچار ہیں.
میرا ایک نواسا شہید ہوا ہے اور 2 نواسیاں ایک وینٹ پہ, اور ایک الحمدللہ کل ڈسچارج ہو گئے, وہ ٹھیک ہے شکر اللہ پاک کا. ایک نواسا جو میرا اس نے شہادت قبول کی بھی ہے الحمدللہ. ہمیں فخر ہے کہ ملک کی خاطر ہمارا نواسا جو ہے وہ قربان ہوا ہے, اس کی ایج 14 سال تھی.
اس دوران پاکستان کے وزیر اطلاعات اور نشریات سے خصوصی گفتگو بھی کی گئی جس میں انہوں نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا,
انڈین انوالومنٹ ہیز آلویز بین ہیئر ان بلوچستان. وی کاٹ دیئر سپائی کلبھوشن یادو فیو ایئرز بیک who was involved in terrorist activities in Balochistan. So when India has lost the war, they are trying to get soft target through their proxy. Pakistan will counter terrorism in Balochistan. Balochistan will become a peaceful area.
Balochistan guzashta kai barson se badamni aur dehshatgardi ka shikar raha hai. Mahireen ke mutabiq biruni mudakhalat, pasmandegi aur kamzor bunyadi dhanche is khitte mein badhti hui purtashaddud karwaiyon ki bunyadi wujuhat hain.
Is nauiyat ke hamlon ke tasalsul Pakistan ke qaumi salamati ke liye ek khatre ki ghanti hai, aur ye surat-e-haal hukumat aur security idaron se fauri اور مؤثر اقدامات کے تقاضا کرتی ہے. سید علی رضوی, کوئٹہ.
سید علی کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. اسی حوالے سے بات چیت کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے محترم مہمانوں کو. چلتے ہیں ان کی جانب. ڈاکٹر نوزر شفیع صاحب سابق رکن پارلیمنٹ ہیں, پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں بھی.
جی بہت بہت شکریہ. اور اسٹوڈیو میں جیسے کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر حبیب اللہ دہ مردے موجود ہیں. ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے سابق گورنر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
میں بھی آپ کے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ کی ڈاکٹر شفیع اور تمام جو اس برنامے کو دیکھ رہے ہیں ان سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور عاقبت پہ خیر کی دعا کرتا ہوں.
جی بہت شکریہ. آغاز کروں گا میں ڈاکٹر نوزر شفیع صاحب سے. ڈاکٹر نوزر شفیع صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا صوبہ بلوچستان ہو یا ایران کا صوبہ سیستان و بلوچستان, ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دہشت گردی کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں, اور جہاں پر کچھ داخلی عوامل کو دیکھا جائے وہاں بیرونی عوامل ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کی نظر میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور ایران کے سیستان و بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے ہیں ان کے پسا پردہ عوامل؟
دیکھیے, کئی ایک باتوں کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا. سب سے پہلی بات ہے کہ پاکستان کا بلوچستان ہو یا ایران کا بلوچستان ہو, ایک محروم علاقہ ہے, ایک پسماندہ علاقہ ہے, اور یہاں پر پسماندگی بہرحال ہے, اور جو سینٹرل حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کی پیروی کریں, اور اگر انہوں نے اس چیز کو یعنی آگے نہیں بڑھایا ترقی کا کاموں کو اس ان علاقوں کے اندر, تو یقیناً ان علاقوں کے اندر اس طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اب آپ کے سوال کی بات کری تو بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو پاکستان اور ایران دونوں کے دشمن ہیں, اور جو سرحدیں ہیں اس میں پاکستان اور ایران کے اور ایران کے بلوچستان کے علاقوں میں دونوں جگہ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک جو ہے وہ ناراضگی بھی پائی جاتی ہے, اور بیرونی طاقتیں اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کرتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جو ایران اور پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ ان کے کوششوں میں لگے رہتے ہیں, اور شاید اسرائیل جو ہے وہ اس جو صورتحال اس سے فائدہ اٹھا رہا ہو, امریکہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہو, اور اس دہشت گردی کے ذریعے سے وہ ایران کو پریشر کرنا چاہتے ہوں اور پاکستان کے خلاف اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. لہذا تاریخی معاملات سے قطع نظر ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم اس دہشت گردی کو روکنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مرکزی حکومتیں, اسلام آباد کی جو مرکزی حکومت ہے اس کو اس علاقے کی جو پسماندگی ہے اس پر توجہ دینی ہوگی. البتہ مسائل موجود ہیں, بعض اوقات کوئی بھی کسی بھی واقعے کی غلط تشریح اور توضیح جو ہے وہ پاکستان اور ایران دونوں کے درمیان جو ہے وہ بدگمانیاں پیدا کر سکتی ہے. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اور پاکستان دونوں ممالک چونکہ ایک دوسرے کے ہمسایہ ہیں, پاکستان سب سے اہم ملک ہے ہمارے ایران کے لیے, اور سب سے نزدیک ترین دوستی کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان ہمارا سب سے قریبی ملک ہے, اور اگرچہ افغانستان بھی ہمارے لیے اہم ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایران اور پاکستان کے اندر مشترکہ مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن دوسروں کی جو روایات ہیں یا دوسروں کے جو نیریٹو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنج ہے بلوچستان, اور اس تاریخی اس کے مسائل ہیں ایران اور پاکستان دونوں کے لیے, اور اس کے جو مشکلات ہیں ان کا تعلق برطانوی سامراج سے ہے اور برطانوی سامراجی دور سے ہے. لہذا اس علاقے کے اندر جو علیحدگی پسندی کی بعض آوازیں ہیں پاکستان کے بلوچستان میں وہ بھی جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کی ایما پر ہے, ورنہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ہے ورک, میں پھر کہوں گا کہ سینٹرل حکومت کی ذمہ داریاں اس میں زیادہ بڑھ جاتی ہیں.
بہت بہت شکریہ. میں چلوں گا ڈاکٹر حبیب اللہ دہمردی کی جانب. ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے سابق گورنر بھی رہے ہیں, بہت کام کیا آپ نے, جیسے انہوں نے پسماندی کی بات کی ہے آپ نے اس کو دور کرنے کے لیے انتہائی کوشش کی. ایران اور پاکستان دو ایسے ملک ہیں جن کی 900 کلومیٹر سے زیادہ سرحد لگتی ہے, اور یہ دونوں برادر اسلامی ہمسائے ممالک ہیں, اور ایسے ممالک ہیں کہ برطانیہ کی شیطنت کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان کوئی سرحدی جھگڑا, کوئی زمینی جھگڑا موجود نہیں ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو بعض بیرونی طاقتیں ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے سازشیں بھی کرتی ہیں، اور ان میں سے ایک سازش جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان دہشت گردی ہے۔ تو آپ اس بیرونی سازش کو کیسے دیکھتے ہیں؟
میں ڈاکٹر شفیع صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ایک اور نظر سے اس بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ہمیں اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ عالمی سامراجی طاقتیں اور مسلمانوں کے دشمن، جس میں سر فہرست امریکہ ہے، وہ اپنے ناجائز مفادات کو ہر جگہ دنیا میں تلاش کرتا ہے، اور اس میں ایک پسماندگی ہے، اور خاص طور سے ہمارے علاقے کے اندر وہ خود اور اس کے دمچھلے اس علاقے کے اندر مختلف طریقوں سے اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ بھی فالس لائن اس علاقے کے اندر پائی جاتی ہیں ان سے بھرپور طریقے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دشمن طاقتوں کے مضمون مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم نے آیا ان کے لیے راستہ ہموار کیا ہے یا اس کے راستہ روکنے کی کوشش کی ہے؟ ظاہر ہے کہ برطانیہ والوں کا تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ لڑاؤ، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو اور اپنا الو سیدھا کرو۔ ظاہر ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو ہمیں مد نظر رکھنا۔ میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا، ہمیں عملی اور علمی یا سائنٹیفک معاملات کو مد نظر رکھنا پڑے گے۔ ہم اچھی اچھی باتیں بہت کرتے ہیں، اچھے اچھے منصوبے پیش کرتے ہیں، لیکن کتنا اس پر عمل ہوتا ہے یہ اہم ہے۔ ہمارے اور پاکستان کے درمیان جو مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، ہم نے کتنا اس پر عمل کیا ہے؟ اگر دونوں ممالک نے اتنی اپنی گنجائشیں ہیں دونوں ممالک کے درمیان، میں چاہتا ہوں کہ اصل مطلب کی جانب جانا چاہوں گا، مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرے اس علاقے کی بدمنی میں دخیل ہیں، بس ہم نے ان کے لیے ایک راستہ کیوں چھوڑا ہوا ہے کھلا ہوا؟ اب اگر ظاہر ہے کہ فوجی حملہ تو نہیں ہوتا یہاں پہ، فوجی کارروائی نہیں ہوتی ہے، لہذا ان سازشوں کو مٹانے کے لیے، کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سازشوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کو ہم پوری طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ میں ایک زمانے میں اس گورنر تھا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف کہ ہم نے کیا کیا اس وقت میں۔ پاکستان آ گئے انجینئر اویس غنی صاحب، اس وقت میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے گورنر تھے۔ میں ان کو بہت ان کا احترام کرتا ہوں، وہ ایک سمجھدار آدمی تھے، اور میں اس وقت میں جب اس صوبے کا گورنر تھا، ایرانی بلوچستان، صوبہ سیستان و بلوچستان کا، تو میں نے اس وقت میں سیستان و بلوچستان وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے ایک دورہ کیا تھا ہمارے علاقے کا، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم تمام تر اعتقادات اور یقین جو ہمارے درمیان ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی پاکستان کی ترقی اور پیش رفت، ہماری ترقی و پیش رفت، میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ قلبی یقین ہے ہمارا، لہذا ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، اور جو کچھ ہمارا ہے وہ آپ کا ہے، جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے۔ آپ ظاہر ہے اس زمانے میں پاکستان اور ایران کے علاقوں کے اندر اس وقت میں ایک سیلاب بھی آیا تھا، اور میں نے سب سے پہلا اقدام یہ کیا تھا کہ میں پاکستان میں گیا اس کو بغیر ہمانگی کے، البتہ میں نے خود بذات خود وہاں پر لوگوں کی مدد کی تھی، پاکستانی بلوچستان میں پہنچ کر سیلاب زدگان کی بعد۔ میں یہ چاہتا تھا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں ہم اس پر پوری طرح سے یقین رکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان ہمارا دوست ملک ہے۔ البتہ اس وقت میرے پر تنقید بھی کی گئی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا؟ میں اس سے گزرتا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ آپ نے سیکورٹی کی بات کی، اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ ہم نے ایک مفاہمت کی آپس میں، کوئی بھی شر پسند پاکستان ایران سے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا، میں اس کو اس کے لیے ایران کو بدامن بنا دوں گا، اس شخص کے لیے، اس گروپ کے لیے۔ اور اگر میں نے عمدن یہ کام کیا، اور ہم نے بہت سارے دہشت گردوں کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا، اور جس کا مقصد ہم نے انہوں نے مالک ریگی کو گرفتار کرا کے ایران کے حوالے کیا، اس سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا۔ اور اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا. یہ اس کے بعد اس کے بھائی کو اور دیگر شرپسندوں کو اویس غنی نے 10 بستہ انہوں نے ہمارے تحویل میں دیا. اویس غنی صاحب نے توانائی کے حوالے سے پاکستان کو جو مشکلات تھیں ہم نے کئی ایک مقامات کے لیے انہیں بجلی فراہم کی, اور ہم نے گیس جو پاکستان کے لیے ضروری تھی ہم نے اسالویے سے پاکستان کی سرحد تک ہم نے 900 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے, ہم نے 3 سال کے اندر یہ پروجیکٹ مکمل کیا اور پاکستان کی سرحد تک ہم نے گیس پائپ لائن پہنچائی, اور ہم نے کہ یہ جو گیس ہے یہ بلوچستان کو بھی ملے گی اور یہ پاکستان کو بھی ہم سپلائی کریں گے, اور اس کا نام ہم نے رکھا امن گیس پائپ لائن. لیکن عملی طور پر جو بعد میں صورتحال پیدا ہوئی اویس غنی صاحب کے جانے کے بعد اور میرے کیا نام ہے جانے کے بعد بلوچستان سے یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے, اور اس میں البتہ ثقافتی لحاظ سے میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں نے مختلف شعبوں میں ثقافتی تعلقات کو, میں نے کوئٹہ بلوچستان میں صوبہ سیستان و بلوچستان ایران کی معاونت سے ہم نے پاکستان کے اندر خواتین یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اویس غنی صاحب کے تعاون سے, اور اس میں ہم نے ان کو بھرپور معاونت فراہم کی کوئٹہ میں, اور ظاہر اس میں میں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس دور میں ہمارے لیے چاول اور گوشت کی مشکلات تھیں, ہم نے گوشت اور چاول اور اسی طرح میوہ جو ہے وہ پاکستان سے بڑی مقدار میں ایران آیا کرتا تھا, اور آدان سور اب صورتحال کیا ہے, اور میں آہستہ آہستہ بتا رہا ہوں, بہت تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں, ہمیں ان عزم کرنا چاہیے. اصل مشکل ہم خود ہیں کہ ہمیں اپنے دونوں طرف سے اپنی مشکلات پر قابو پانا چاہیے, اور دشمن کو اور بیرونی طاقتوں کو اس بات کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہمارے علاقوں سے فائدہ اٹھائیں. میں آپ کی خدمت میں ٹرانسپورٹ کی بات کروں گا, بہت ساری ایسی مشکلات تھیں اس میں, کوئٹہ سائزدان ریلوے لائن دوسری جنگ عظیم کے دوران بنی تھی اور اس کے بعد وہ زائدان تک آ کر ختم ہو گئی تھی, یہ کرمان تک ایران میں تھی اور اس کے بیچ میں ایک گیپ تھا بڑا کرمان سے زائدان تک کا. میں نے 3 سال کے اندر اس بات کی کوشش کی اور ماہرین کے ساتھ مل کر اور ہم نے اس ریلوے لائن کو کمپلیٹ کیا پاکستان تک, اور اس کے نتیجے میں نہ صرف ایران بلکہ کئی ایک ہم نے جو صوبے ہیں اور کئی ایک جو بر اعظم ہیں ان کو ہم نے ملایا, اور ہم نے اس بات کی بھی کوشش کی اور جو ریلوے لائن کے جو آمد و رفت کا مسئلہ ہے, پاکستان کی ٹرین ایران نہیں آ سکتی یا ایران کی ٹرین پاکستان نہیں جا سکتی, ہم نے کہا کہ اس کو بھی حل کیا جائے اور اس کے لیے سرمایہ کاری کی جائے, دونوں ممالک مل کر اس کو آگے بڑھائیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے, صوبے کے گورنر کی حیثیت سے اویس غنی صاحب پاکستان میں تھے, نہ حکومت مرکزی حکومت نے مخالفت کی نہ کسی اور نے مخالفت بلکہ مدد کی دونوں ملکوں کے مرکزی حکومتوں نے, اب صورتحال کیوں ہے ایسی؟ ہمیں ایک موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے, جو مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ دونوں ملکوں کی جو سرحد ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے ایک موقع ہے اور ایک بہت بڑی گنجائش ہے.
بہت بہت شکریہ. اس وقت پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب عبد القیوم صاحب, پاکستان کے سینیٹر بھی ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام
جنرل صاحب, ہم دیکھتے ہیں ریٹائرڈ جنرل بھی ہیں, سیاست سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے اور بہت سے اہم عہدوں پہ آپ فائز رہے ہیں. اس وقت بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی, خاص طور پر پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے اندر, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دہشت گرد مصروف عمل ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر غیر ملکی ہاتھ جو ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. تو کیا دشمن کی یہ کوشش ہے کہ دونوں ملکوں کے اندر دہشت گردی کر کے ایک تو غلط فہمیاں پیدا کی جائیں اور پھر دونوں کے امن و امان کو تہبالہ کیا جائے تاکہ ان میں استحکام پیدا نہ ہو سکے؟
جی بہت مہربانی آپ نے مجھے لائن پہ لیا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس جدید دور کے اندر یہاں ہنود و یہود کا ایک ایکسس آف ریپریشن ہے اور جہاں مسلمان زیر عطاب ہیں ان دی انٹائر ورلڈ. آپ دیکھ لیں کہ ایک سے کر کے ایک ایک کر کے الگ کو مارا جا رہا ہے اور ایک اوبسیشن ہے, اسلامو فوبیا ہے, اور وہ ایک نیوکلیئر اسرائیل کو تو دیکھ سکتے ہیں, نیوکلیئر پاکستان یا اسلامی ملک کو نہیں دیکھ سکتے. اور دیٹ از دی ریزن کہ ڈیوائنڈڈ رول والی بات ہے اور ہر کسی کو آئسولیٹ کر کے اس کو کمزور کرنا اور اس کو ڈیمین کرنے کی ایک ایفرٹ جاری ہے. ایسے حالات میں جہاں ہمیں ہر ملک کو, مسلمان ملک کو اندرونی طور پہ مضبوط ہونا ضروری ہے, یعنی معاشی لحاظ سے, ڈیفنس کے لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, کلچرل سے, وہاں نیبر میٹر کرتے ہیں. چونکہ گلوبلائزڈ ورلڈ کے اندر آپ کے یہ جو بارڈرز ہیں ان کی اتنی اہمیت نہیں رہی, تو جو مسلم دنیا کے جو پرامیننٹ ممالک ہیں اس میں ایران ہے, پاکستان ہے, ٹرکی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ ساؤتھ ایشیا کے ممالک انڈونیشیا وغیرہ اور ایون مڈل ایسٹ میں ایجپٹ وغیرہ کو بھی کیا جائے تو ہمارا ایک سٹرانگ بلاک بن سکتا ہے, ایون سعودی عربیہ کو انکلوڈ کر کے بھی. لیکن ہم تو آر سی ڈی میں رہے ہیں, ترکی, ایران اور پاکستان, اور ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ بھی ملتے ہیں اور ہماری سوچ بھی یکسوئی میں ہے. تو یہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یہ تو دو چار گولے آپ کے ملک میں, دو چار دھماکے, دو چار ہمارے ملک میں, کچھ افغانستان پہ بلیم, کچھ افغانستان کے کنٹرول میں, کچھ نہیں کنٹرول میں, تو یہ ہوا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے, ہمیں اکٹھا بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میرے خیال میں پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی بارڈر کی وقت نہیں ہے. ہم ایک وہ ہے نا, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. تو ہم تو خدا کے کرم سے, آپ بھی اقبال لاہوری کے بڑے قائل ہیں جی, اور پاکستان بھی علامہ اقبال کے تصور کو آگے لے کے جاتا ہے جس سے تخلیق پاکستان ہوئی. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اتفاق اور یہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور, دشمن فالٹ لائن کریٹ کرتا ہے اور پھر اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. مثلاً صوبائیت, مثلاً فرقہ واریت, مثلاً لسانیت وغیرہ. تو ہمارا اور ایران کا بہت کچھ کامن ہے, ہمارے اوپر ریسٹرکشنیں ہیں, آپ کے اوپر بھی, ہمارے اوپر بھی ہیں, ہماری ٹریڈ پہ پرابلمز ہے, ان کو حل کیا جا سکتا ہے, بارٹر وغیرہ کیا جا سکتا ہے. میں جب سینٹ کے اندر تھا تو میں چائنا, ایران, پاکستان پارلیمنٹری گروپ کا لیڈر تھا یہاں سے, اور میں ایران میں گیا اور اس دن چھٹی تھی, اور اس دن بھی انہوں نے دفتر کھولے. اور اس سے پہلے میں پاکستان ڈیفنس انڈسٹری, پاکستان آرڈنس فیکٹریز کا چیئرمین تھا, اور میں ایران میں گیا تو میرے ایرانی بھائی جو یونیفارم میں, انہوں نے مجھے اپنی ہر سائٹ پہ لے کے گئے اور انہوں نے کہا فرسٹ فارنر ہیں جس کو ہم یہ ساری چیزیں بھی دکھا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اور ایران یک جان ہیں, دو ملک تو ضرور ہیں اور ہمارے آپس میں مفادات ملتے ہیں. اگر ایران الگ ٹارگٹ ہوتا ہے تو کل پاکستان کی باری ہے, اور اگر پاکستان ہوتا ہے تو پھر ایران کی باری ہے. تو ہمیں پیس فل پرچار کرنا چاہیے, امن کا پرچار کرتے ہیں ہم, کسی کے خلاف دشمنی نہیں کرنا چاہتے ہم مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اسرائیلیوں نے فلسطین میں وہ گاڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر تو قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی پوائنٹ تھا کہ ہم اوپریسڈ اور ریپریسڈ نیشن کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا جب خاموش ہے تو ایران اور پاکستان فلسطینیوں کے حق کے لیے فور فرنٹ میں ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وار کرائمز کے مقدمے چلنے چاہیے نتنیاہو کے اوپر بھی, چونکہ انہوں نے بہت قتل و غارت کی ہے, بہت ریپریشن کیا ہے.
ابھی آپ نے بات کی ہے ایران کے بلوچستان کی بھی, پاکستان کے بلوچستان کی بھی, ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے, جس طرح جعفر ایکسپریس پہ ہوا یا بچوں کی بس پہ حملہ کیا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان پاکستان کا ہے اس کے ایران کے ساتھ بارڈر لگتا ہے, اور جو زائرین کی ایک بڑی تعداد ہے وہ اسی راستے سے, زمینی راستے سے ایران آتی ہے, زیارات کرتی ہے. تو ایک زمانے میں بڑا پرامن یہ راستہ تھا, ٹرین کی سروس بھی تھی, بس کی سروس بھی تھی, لوگ آتے جاتے تھے. لیکن یہ جو ریلوے لائن ہے جو انگریزوں کے دور کی بنی ہوئی ہے, نہ تو اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے, نہ اس کو بہتر کیا گیا ہے, اور اب تو وہ مسافر ٹرین بھی نہیں چلتی ہے اور سڑک بھی جو ہے اس کی بری حالت ہے, تو کیا مواصلاتی رابطے بہتر بنانے کی ضرورت نہیں دونوں ملکوں کے درمیان, خاص طور پر پاکستان کے صوبے بلوچستان میں؟
بہت اچھی آپ کی ریکمنڈیشن ہے, اور ابھی چمن سے لے کے کراچی تک تو روڈ کے لیے اربوں روپے اسپیئر کیے گئے ہیں کہ اس کو ہائی وے بنایا جائے. ریلوے کا بھی میرے خیال ہے جائنٹ پلان ایران کے ساتھ مل کے بھی بن سکتا ہے کہ ہمارے یہ تفتانگ وغیرہ کے ذریعے ریلوے کا اس کو اپ گریڈ بھی کیا جائے اور اس کی سیکورٹی کے ارینجمنٹ اپنے اپنے ملکوں میں بہترین کیے جائیں تاکہ زائرین جو ہیں ان کو کوئی تکالیف نہ ہو آنے جانے میں. تو یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, انفارچونیٹلی چونکہ ہمارا بلوچستان ایک بہت بڑا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ لینڈ وائز, لیکن آبادی اتنی اسکیٹرڈ ہے کہ وہ 1 کروڑ ہے, پنجاب ان سے چھوٹا ہے تو اس کی آبادی 12 کروڑ ہے,
جی.
ان کی 1 کروڑ ہے, ان کی 12 کروڑ ہے, تو مطلب 12 ٹائمز وہ زیادہ ہے. تو ادھر اتنے بڑے اس کے اوپر ان کو ایک انفراسٹرکچر بنانا ایکسپینسو بھی ہے, نمبر 2 اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. لیکن آئی ایم شیور کہ پاکستان اللہ کے کرم سے ان ٹرینوں کو بھی چلائے گا اور ان روڈز کو بھی ٹھیک کرے گا, اور اس کے لیے ڈرونز بھی ہونے چاہیے, ایریل سرویلنس بھی ہونی چاہیے, فاسٹ ٹرینیں بھی چلنی چاہیے, اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ یہ چلے گا, کیا جائے
انشاءاللہ. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ سابق سینیٹر جناب عبدالقیوم صاحب. ڈاکٹر حبیب اللہ دہ مرد, ہمارے پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر نوزر شفیع صاحب آپ کا بھی شکریہ, پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے, اجازت دیجئے, خدا حافظ.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات. سامعین, دعائے کمیل ہے کیا؟ دعائے کمیل مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ایک مشہور اور معروف دعا ہے جو آپ نے اپنے شاگرد جناب کمیل کو تعلیم دی تھی. اس دعا میں حضرت علی علیہ السلام اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد کئی فقروں میں اللہ کو اس کی رحمت, قدرت, جبروت, عزت, عظمت, سلطنت, ذات, اسماء, علم اور نور خداوندی کی قسم دیتے ہیں, اور پھر یا نور و یا قدوس, یا اول الاولین و یا آخر الآخرین جیسے اسماء و صفات سے خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں, اور انسان کے اعمال کے انجام کی یادآوری کراتے ہیں, اور اللہ سے بخشش کی التجا کرتے ہیں. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام اگلے فقرے میں اللہ کی یاد اور نام سے اس کی قربت طلب کرتے ہیں, خدا ہی کو اس کی درگاہ میں شفیع قرار دیتے ہیں, اور اللہ سے اپنی بارگاہ میں قربت عطا کرنے, شکر گزاری کا طریقہ سکھانے کی دعا کرتے ہیں, اپنے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی تلقین کرتے ہیں, اور اللہ سے خشوع خضوع پانے کی درخواست کرتے ہیں, اور بعض عبارات میں اللہ کی نسبت اپنے اشتیاق کی شدت کا اظہار کرتے ہیں. آپ دعا کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کے عالمگیر پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اور بعض عبارات کے ضمن میں اللہ کو ستار العجوب اور غفار الذنوب کے طور پر متعارف کراتے ہیں. آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلیل مکثور یسیر بقاء قصیر مدة فکیف احتمالی لبلاء الآخرة وجليل الوقوع لمكاره فيها, وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك, وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكر ولما ملها أذج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرت لي في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهب لي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي
Thank you.